أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. سب سے پہلے آپ مومنین کرام، اس بزرگوار ہستی جس کے دست مبارک سے یہ جامعہ قائم ہوا اور آج ہم سب کو سعادت نصیب ہوئی ہے یہاں پر جمع ہونے کی، رہبر و قائد فقید تشیع پاکستان حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی روح پرفتوح کے لیے و درجات کی بلندی کے لیے سب مل کر سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. خداوند تبارک و تعالی جناب مفتی صاحب کو انبیاء کرام و ائمہ اطہار کے ساتھ معشور فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی تمام شہداء اسلام و بالخصوص شہداء تشیع سرزمین پاکستان پر شہداء کربلا کے ساتھ انہیں معشور فرمائے، اور ان حادثات میں مجروحین کو پروردگار جلد از جلد شفائے کاملہ نصیب فرمائے. شہداء کی سربلندی کے لیے اور تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آپ تمام مومنین کرام، بالخصوص علماء کرام جو تشریف فرما ہیں، قابل تحسین ہیں. آپ کا حوصلہ و جذبہ ناگوار موسم کے اندر اور دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اور صبح سے اسی طرح استقامت کے ساتھ اس ناگواری کو تحمل فرما رہے ہیں. یہ بہت بڑا اثاثہ ہے ملت کے لیے، مذہب کے لیے، یہ جذبہ جو اس وقت آپ عزیزوں کی صورت میں مشاہدہ ہو رہا ہے. آج یوم شکر ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ہم سب اسی لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہ فریضہ شکر بجا لائیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری نعمتوں پر شکر بجا لو تاکہ میں تمہیں مزید عطا کروں. لئن شکرتم لازیدنکم. شکر رسمی و رسوماتی شکر، زبان سے یہ کہہ دینا کہ شکرن للہ، اللہ تیرا شکر ہے، خدا کا شکر ہے. لیکن جیسا کہ علماء کرام شکر کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ شکر نعمت کے اظہار کا نام ہے، اور نعمت کو اللہ کی نعمت کو بروئے کار لانے کا نام ہے. اور آج آپ عزیزان نے خداوند تبارک و تعالیٰ کی توفیقات کا اظہار کیا ہے جو آپ کو نصیب ہیں اور اسے بروئے کار لائے ہیں. یہ شکر عملی ہے اور امید ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ وعدہ حق کے مطابق آپ سب کی توفیقات میں انشاءاللہ مزید اضافہ فرمائے گا. آپ کے بھی شکر گزار ہیں سب کے, علماء کرام, بزرگان, جوانان گران قدر, مومنین بزرگان جو تشریف فرما ہیں اس ناگوار ٹھنڈے موسم میں سختی برداشت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہمت و استقامت عطا فرمائے, اور خصوصیت کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے یہ ہمت کی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں دی ہوئی نعمتوں میں سے, اور اس جامعہ کی تعمیر نو کے لیے اقدام کیا, جن مومنین نے تعاون کیا مالی طور پر کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے اور ان کی توفیقات میں خداوند تعالیٰ اضافہ فرمائے انشاءاللہ. وہ انتظامیہ جنہوں نے اس تعمیر کے اثنا میں زحمتیں اٹھائیں اور فوق العادہ زیادہ زحمتیں اٹھائیں, عزیزان یہاں آپ کے سامنے جوش خطابت میں اس حقیر ادنا طالب علم کا نام لے رہے ہیں کہ گویا میں نے کچھ کیا ہے, ایسے نہیں ہیں. یہ ان سارے عزیزوں کی زحمتوں کا نتیجہ ہے جنہوں نے یہاں پر شب و روز کوشش کی. لگ بھگ 3 ماہ یا اس سے کچھ اوپر کا عرصہ لگا. تصاویر میں آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں باہر کہ سابقہ حالت اس پلاٹ کی, زمین کی کیا تھی اور کتنی محنت چاہیے اس حالت سے اس کو نکال کے موجودہ حالت میں لانے کے لیے. اور الحمدللہ یہ توفیق خدا نے اپنے بندگان صالح کو عطا کی ہے, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان کا بھی جنہوں نے ان معماروں کا جنہوں نے یہاں تعمیراتی کام کیا ہے, اگرچہ معاوضہ لیا ہے لیکن وہ بھی مستحق شکر ہیں, شکر گزاری ہیں کہ انہوں نے یہاں زحمت کی. اور مزدوروں کا بھی جنہوں نے یہاں پر آ کر شب و روز زحمت کی, کوشش کی, ہر چند معاوضہ لیا انہوں نے اپنے کام کا, لیکن چونکہ اس کام میں, اس نعمت میں ان کا حصہ ہے, وہ بھی لائق تحسین ہیں. اور ان سب کی زحمتوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے والے طلاب عزیز ہیں ہمارے جامعہ عروۃ الوثقی کے, جو گزشتہ ہفتہ پورا انہوں نے دن رات ایک کر کے اس کو آمادہ کیا آج کے دن کے لیے, آپ کی تشریف فرمائی کے لیے, ہموار کی زمین, صفائی کی اس کی, اور سخت کام تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی. ان سب کا بھی شکریہ. اور آپ تمام مومنین و خصوصاً جنہوں نے اس مرحلے کی اطلاع پہنچائی ہے, مومنین تک آگاہ کیا ہے, ہر چند موسم کی سختی کے باوجود اتنی جمعیت, توقع نہیں تھی, پوچھتے تھے چونکہ پہلے سے ہمیں معلوم تھا, آج بارش کی پیشگوئی پہلے سے معلوم تھی چند دن قبل سے, اور پوچھتے تھے کتنے لوگ آئیں گے, تو نے کہا اگر بارش کو دیکھیں تو شاید کم آئیں, لیکن جذبوں کو دیکھیں, چونکہ آپ ایسے موسم اور ایسے ناگواریاں پہلے برداشت کر چکے ہیں, امتحان دیے ہوئے لوگ ہیں, پاس آپ لوگ ہیں, ایسے سخت موسموں میں آپ نے استقامت کا پہلے سے مظاہرہ کیا ہوا ہے. تو 3 دن قبل ایک جوان یہاں آئے, مصروف تھے ہم کام میں, تو کہنے لگے کہ ابھی اس وقت یہ ریت اور ڈیریاں لگی ہوئی تھیں, یہاں خراب حالت تھی, کیچڑ تھا, جہاں تشریف فرما ہے نیچے دلدل تھی ساری, تو کہنے لگے کہ یہ حالت دیکھ کر تو لگتا نہیں کہ 4 دن بعد افتتاح ہو جائے, پھر کہنے لگے کہ میں اس سے پہلے ایک منظر چونکہ دیکھ چکا ہوں اور وہاں مجھے یقین آ گیا کہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ نامطلوب صورتحال تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے لطف کیا اور ہو گیا وہ کام، لہٰذا ابھی بھی میں مطمئن ہوں کہ ہو جائے گا، اور الحمدللہ ان سارے دوستوں کی کوششوں سے اور زحمتوں سے آج ہم سب اس قابل ہوئے، یہ سعادت و شرف ہم سب کے نصیب ہوا کہ اپنے راہبر ہر دل عزیز وہ درویش صفت انسان اور وہ دانشور معظم اہل قلم و اہل سخن و اہل سیاست و اہل بصیرت، ان کی علمی یادگار اور ان کی تربیت گاہ و درس گاہ کو آباد کرنے میں قدم اٹھایا ہے، آپ کو زحمت اس لیے دی ہے، عموماً افتتاح کے موقع پہ شخصیات، بڑی بڑی شخصیات کو بلایا جاتا ہے، کوئی ربن کاٹی جاتی ہے، کوئی اور رسوماتی کام ہوتے ہیں، میڈیا کو طلب کیا جاتا ہے، لیکن مومنین کے ہاتھوں کے ذریعے و مومنین کے اقدامات و قدم کے ذریعے اور علماء کرام کے نیک قدم کے ساتھ جس مرکز کا افتتاح ہو وہ زیادہ مرضی خدا کے مطابق ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کعبہ کو عوامی مرکز قرار دیا ہے، اول بیت وضع للناس، پہلا گھر زمین پر اللہ کا جو لوگوں کے لیے ہے، باقی گھر سب لوگوں کے لیے نہیں ہیں، ناس کے لیے نہیں ہیں، کسی کے ذاتی مکانات ہیں، اپنی جائیدادیں ہیں، جاگیریں ہیں، پراپرٹیز ہیں، ادارے بھی حتیٰ لوگوں کے لیے نہیں ہیں، عوام کے لیے نہیں ہیں، لیکن کعبہ عوام کے لیے ہے، ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، یہ مرکز علمی مرکز ہے، لیکن اسی صورت میں یہ کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب یہ عوامی مرکز بھی ہو، اور مومنین کی شرکت سے الحمدللہ اس کے اس نئے مرحلے کا آغاز ہوا ہے، چونکہ اس سے پہلے ایک طولانی تاریخ اس جامعہ کی آپ سب کے سامنے ہے، لگ بھگ 35-36 سال یا اس سے کم و بیش زیادہ عرصہ طے کر چکا ہے، یہ سعادت ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا ہے، یہ بات کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ نے یہ جو توفیق عطا کی، جس کے لیے ہم حتیٰ توفیق شکر کے بھی شاید قابل نہ ہو، اگر پروردگار کی طرف سے عنایت نہ ہو ہم شکر بھی اس کا ادا نہیں کر سکتے، علماء کرام میں سے بعض ہمارے دوستان آگاہ ہیں، اور جوانوں اور عوام میں سے بھی یہ بات عمومی طور پر ممکن ہے بعضوں نے سنی ہو، سماعت فرمائی ہو، پاکستان آنے سے پہلے حوضۂ علمیہ قم میں اپنے طالب علم دوستوں کے ساتھ جب بات چیت ہوتی، یا حتیٰ پاکستان کے مومنین سے جب گفتگو ہوتی، تو یہ عرض کیا جاتا ان کی خدمت میں کہ نیا مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے اندر بہت سارے مراکز و مدارس بنے ہوئے ہیں لیکن آباد نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ ہم نیا مدرسہ بنائیں، ہم انہی مدارس کو جا کر آباد کریں جن کی وسیع زمینیں ہیں اور قوم کا سرمایہ ہے، ان پر بزرگوں نے زحمت کی ہے، محنت کی ہے، مومنین نے ان کے لیے پیسہ خرچ کیا ہے، لیکن آباد نہیں اس طرح سے جیسے ان کو ہونا چاہیے، اس لیے سب ہمت کریں اور ان ویران مراکز کو آباد کریں، یہ قلبی آرزو تھی جو پوری نہیں ہوئی، کوشش کی ہم نے شروع میں ہی آ کر 2008 میں، یا اس سے بھی پہلے 2006 یا 2007 کی بات ہے، بعض مدارس کے جو متولیان تھے ان سے رابطہ کیا ہم نے، تین مدرسوں سے تو ہم نے خود رابطہ کیا، میں نے بات کی ان کے اولیاء سے، متولی حضرات سے، کہ ہم آپ کا مدرسہ ہے الحمدللہ اسے آباد کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس زمین ہے، بلڈنگ ہے، سب کچھ بنا ہوا ہے، اور کچھ طالبانہ خدمت ہمیں موقع دیں آپ کے اس مدرسے میں آ کر اس کو مل کے آباد کرتے ہیں، لیکن ممکن نہیں ہوا، ہر تین جگہ پر ممکن نہیں ہوا۔ آخر بعض مومنین کی شدید اصرار پر عروۃ الوثقی بنانا پڑا، الگ سے زمین لے کر خرید کر، چاہتے یہ نہیں تھے کہ الگ مدرسہ بنائیں، بلکہ سابقہ مدارس جو محتاج تھے اس بات کے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، آباد کیا جائے، اس طرف ہم توجہ کریں زیادہ۔ وہ توفیق الحمدللہ اب نصیب ہوئی ہے۔ یہاں پر عزیزان، یہ ایک طبیعی کام ہے، جیسے آج بارش ہوئی ہے، اللہ کے نظام کا ایک حصہ ہے، خدا نے جو نظام عالم کے لیے بنایا ہے، بارش اس کا ایک حصہ ہے، کوئی اچنبھے کی بات نہیں کہ آج بارش ہو گئی، ہوتی رہے گی، موسم ہے بارش کا، اور اللہ کے نظام کا ایک حصہ انسان اور اس کا ارادہ ہے۔ بارش رکوا کر انسان کوئی کام کرے تو شاید نہ کر سکے، نہ بارشیں انسان کے لیے تھمیں اور نہ انسانی ارادے بارشوں کو دیکھ کر رکیں، بارشیں برستی رہیں اور ارادے اپنا کام کرتے رہیں انشاءاللہ۔ پھر کوئی چیز ایک دوسرے کے مزاحم نہیں ہوتی، آڑے نہیں آتی۔ پاکستان بالعموم مملکت کے طور پر اور اس کے اندر بالخصوص تشیع جن مشکلات کا شکار ہے، گوناگون مشکلات ہیں جن سے آپ آگاہ ہیں، ان مشکلات میں سب سے ایک بڑی مشکل ایسی تعلیم کا فقدان ہے جو بنیاد بن سکتی ہے ہمارے قومی سفر اور ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ کچھ تعلیم ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی تعلیم دے رہے ہیں، جس سے ہمیں معیشت یا روزگار کا کوئی ذریعہ مل جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ اچھی ڈگریاں لیں، اور اچھی ڈگریاں لیتے ہیں تاکہ اچھی ملازمتیں ملیں، اور اچھی ملازمتیں اس لیے ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ اچھی تنخواہیں ملیں تاکہ گھر کا نظام چلے۔ اس تعلیم سے فقط اتنی چیز، اتنی برکت ہے آپ کے زندگی میں جو حاصل کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، اور اپنی اولاد کو اب تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ ایک تعلیم جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تعلیم جو خدا نے اہتمام کیا اور معلم خود بھیجے اللہ نے، وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہ تعلیم جس کے معلم خدا نے خود چنے، جس کا نصاب اللہ نے خود رکھا، اور طریقہ تعلیم، روش تعلیم کی، میتھڈ اس تعلیم کا خود خدا نے معین کیا ان معلمین کے لیے کہ آپ نے اس طرح لوگوں کو گمراہی سے نکالنا ہے۔ ہم آج ہمارے جتنے رہبران ہیں سیاسی و مذہبی، سب قوم کو غربت سے اور فقر سے نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ خداوند تعالیٰ نے انبیاء اس لیے معلم بنا کے بھیجے کہ لوگوں کو ضلالت سے نکالو۔ پہلے اگر فقیر فقر سے نکل کر امیر ہو جائے لیکن ضلالت سے نہ نکلے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ فقیر رہے یا امیر ہو جائے، اگر وہ گمراہ ہے۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے پہلے انبیاء بھیجے تاکہ لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نکالیں، بھٹکی ہوئی بشریت کو راہ راست پر لائیں۔ ساتھ ہی طریقہ بھی بتا دیا کہ ایسا نہیں کہ من گھڑت روشوں سے آپ لوگوں کو تعلیم دیں، جیسا آج کرتے ہیں بعض اوقات مجھ جیسے، اپنی من گھڑت روشیں بنا لیتے ہیں کہ ان طریقوں سے ہم نے کام کرنا ہے، گروہ بنا لیا، گروپ بنا لیا، کوئی اور نیٹ ورک بنا لیا، کوئی سیٹ اپ بنا لیا، کوئی اور فاؤنڈیشن بنا لی، فیڈریشن بنا لی، آرگنائزیشن بنا لی، یہ اپنے خود ساختہ طریقے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بشر کی ہدایت کے لیے انبیاء مقرر فرمائے اور ساتھ ان کو میتھڈ بھی بتا دیا کہ طریقہ یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِ، تلاوت آیات خدا، اور دوسرا تزکیہ و تطہیر، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم کتاب اور حکمت کی۔ حکمت کی تعلیم حماقت کی تعلیم کے مقابلے میں ہے۔ تعلیم کی دو قسمیں ہیں، تعلیم حکمت کی ہے اور تعلیم حماقت کی تعلیم ہے۔ حماقت کی تعلیم تو ہم پڑھ چکے اور دیکھ بھی لیا کہ حماقت سے مملکت اور ملک یہاں پہنچا ہے جہاں آج سب مشاہدہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ حماقت کی تعلیم و حماقت کے راستوں پر جب قوم گمراہی میں گر جاتی ہے، وہاں اس کو حکمت کی تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے، اور حکمت کی تعلیم کے لیے حکمت کے معلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ آ کر ملت کو نجات دے گمراہی سے۔ علماء وارث انبیاء کے، آج جس عالم دین کی میراث پر ہم بیٹھے ہیں، ورثہ علمی جس عالم دین کا چھوڑا انہوں نے اس ملت کے لیے، وہ خود وارث انبیاء تھے۔ مرحوم مفتی صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ نے انبیاء سے وراثت میں علم لیا اور میراث کے طور پر بھی علم ہی چھوڑا، اور ان کی وراثت احیاء کرنا طریقہ الہی و راہ انبیاء ہے۔ ملتوں کی نجات اس راہ کے اندر ہے، تعلیم کے اندر ہے۔ مرحوم مفتی صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ جامع شخصیت تھے، ان کے علمی قلمی آثار آپ کے پاس موجود ہیں، ادب، اردو ادب، عربی ادب کے لحاظ سے مفتی صاحب ایک شناختہ شدہ بے نظیر و بے مثال شخصیت ہیں۔ ان کے قلمی آثار میں ان کے دو معروف ترجمے ہیں جو شاہکار ہیں، اگرچہ وہ تاجروں کے ہاتھ چڑھ گئے، وہ دونوں شاہکار، تیسرا بھی شاہکار ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ میں ان دو قلمی آثار مفتی صاحب کے ان پر تاکید کرتا ہوں۔ ایک ترجمہ ہے نہایت نفیس، سلیس، دقیق، روان، بقول مرحوم نقن صاحب کے کہ اگر امیر المومنین، جو خطبہ امیر المومنین علیہ السلام نے اردو میں بیان کیے ہیں، عربی میں بیان کیے ہیں، اگر وہ اردو میں امیر المومنین خطبے دیتے تو یہی جملے ہوتے جو مفتی صاحب نے تحریر کیے ہیں۔ اس قدر فصاحت و بلاغت کی اوج پر یہ خطبے ترجمہ ہوئے ہیں۔ یہ وہ جانتا ہے جو علمی اور دقیق نہج البلاغہ کی سطح کے خطبوں کا ترجمہ کیا ہو، اگر اس نے، اسے قدر ہوتی ہے کہ یہ کتنا عظیم کام تھا۔ اور دوسرا صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، زبور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ توحیدی گران قدر سرمایہ پوری کائنات کی ایک بے نظیر کتاب، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، جناب مفتی صاحب نے اس کا بہت نفیس اعلیٰ ترجمہ کیا۔ آج پاکستان کے بعض نامور خطیب ہیں، عالمی شہرت یافتہ، یہ بات آپ کو متوجہ ہونی چاہیے کہ آپ کے سرمایے سے دوسروں نے فائدہ اٹھا کے کیا کچھ حاصل کیا۔ میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ جائیں گے کہ پاکستان کے اس وقت عالمی شہرت یافتہ خطیب نامور صفحے اول کے، جو اپنی خطابت کے جوہر دکھلاتے ہیں اور سب کو متاثر کرتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو صحیفہ سجادیہ میں مفتی صاحب کا ترجمہ سارا اپنی خطابت میں بیان کرتے ہیں، جس سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، پورے پورے جملے اس ترجمے کے وہ اپنی تقریروں میں البتہ فصیح خود بھی وہ فصیح ہیں، خطیب ہیں، ان کا ان کے ہنر کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مایا و سرمایہ ان کے پاس سارا وہ میراث ہے اس بزرگ عالم دین کی. اور یہ دونوں کتابیں تاجروں کے ہاتھ چڑھ گئی ہیں، اور مجھے دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے. نہج البلاغہ تاجروں نے جو اس کا حشر کر دیا ہے، غلطیوں سے بھر کے اس کو فقط پیسے کمانے کے لیے اس کے ایڈیشن آ رہے ہیں. اور کافی عرصہ پہلے ایک سوچ پیدا ہوئی، بعض برادران سے عرض بھی کیا کہ اگر جو جن لوگوں کا حق ہے، یہ مانوی حق ہے، ان سے بات کی جائے اور یہ کام رکوایا جائے، نہ کیا جائے یہ کام، چونکہ اس سے مؤلف و مصنف کی حیثیت پر اثر پڑتا ہے. جب غلطیوں سے بھری ہوئی کتاب چھپتی ہے تو وہ کوئی تاجر اور پبلشر کے نام نہیں لگاتا یہ غلطیاں، یہ غلطیاں ساری مؤلف و مصنف کے کھاتے میں درج ہو جاتی ہیں اور یہ کام غلط ہے، اس کو احیاء کرنے کی ضرورت تھی. باہر کیف ایک بہت اعلیٰ میراث قائد فقید کی یہی مدرسہ و حوزہ علمیہ جامعہ عروۃ الوثقی جامعہ جعفریہ ہے. کئی لحاظ سے یہ ممتاز ہے یہ مدرسہ، ایک تو اپنی جغرافیائی پوزیشن کے لحاظ سے کہ آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں جغرافیائی لحاظ سے ایسی موقعیت پاکستان میں کسی اور مدرسے کو حاصل نہیں ہے. مین شاہراہ پاکستان کی مرکزی شاہراہ جو چار صوبوں کو آپس میں ملاتی ہے، چوتھے کے قریب جاتی ہے، البتہ تین صوبوں سے گزرتی ہے یہ شاہراہ، کراچی سے لے کر پشاور تک، اس کے بالکل زیرو پوائنٹ پہ، مین پہ، اور وہ بھی گوجرانوالہ مرکزی شہر ایک قسم کا پاکستان کا سینٹرل ایریا بنتا ہے، اس کے بالکل زیرو پوائنٹ پہ مین پر یہ مفتی صاحب کی اعلیٰ درایت تھی کہ اس یہاں بائیں کہ عموماً علماء جب مدرسے کی جگہ انتخاب کرتے ہیں تو اندر بند گلی میں جہاں گدا گاڑی بھی مشکل سے جاتی ہے، سر پہ اینٹیں لے کے جانا پڑتی ہیں بنانے کے لیے، وہاں جگہ انتخاب کرتے ہیں. مین جگہوں پر ظاہر ہے خوف آتا ہے بسا اوقات کہ مین جگہ پہ بنائیں گے، اس کو سنبھالیں گے کیسے، اسے بنائیں گے کیسے، اسے بچائیں گے کیسے، مسائل ہوتے ہیں مین جگہ پر بنانا، مہنگی ہوتی ہیں جگہیں. لیکن جناب مفتی صاحب نے یہ اعلیٰ درایت کا ثبوت دیا کہ جب جگہ انتخاب کیا، ہرچند اس وقت یہ کھیت تھے اور شہر سے بہت فاصلہ تھا، لیکن آپ نے یہ جگہ انتخاب کی. کچھ جگہیں ہوتی ہیں جو پہچان ہوتی ہیں، صرف ادارہ نہیں ہے بلکہ اس کا نام ہوتا ہے کہ وہ ایک ملت کے لیے آئیکن ہے. جامعہ جعفریہ اور مرحوم مفتی صاحب کی شخصیت پاکستان کی تشیع کی پہچان کا آئیکن ہے، علامت ہے، ان سے پہچانا جاتا ہے. آپ توجہ فرمائیں، ایران میں آپ جائیں اور رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا حرم آپ دیکھیں تو امت کی قدردانی اور شعور کا پتہ چلتا ہے اس حرم کو دیکھ کر، اس مزار کو دیکھ کر، کہ جس ملت کا یہ رہبر تھا اس ملت کے اندر شعور کا درجہ کتنا اعلیٰ ہے. وہ تمام امت اسلامیہ کے رہبر تھے، ان کا حرم شایان شان طریقے سے بنایا گیا تاکہ آئندہ نسلیں بھی اس رہبر کی، اس حرم کی علامت کو دیکھ کر صحیح سمت میں سفر کر سکیں. اور مجھے یاد ہے پہلی دفعہ جب میں فاتحہ کے لیے مرحوم مفتی صاحب کے مزار پہ حاضر ہوا تو بڑی مشکلوں سے ڈھونڈنے سے وہ قبر ملی، لوگوں کو تو پتہ تھی، ہمیں نہیں تھا وہاں موجود، آپ میں سے بعضوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا ہے کہاں قبر، بہت ساروں کو ممکن ہے نہ پتہ ہو. میں عرض کر دیتا ہوں، لاہور میں کربلا گام شاہ امام بارگاہ میں جناب مفتی صاحب کا مزار ہے، اور جس طرح اور ان کے قلمی آثار تھے اور تاجروں کے ہاتھ چڑھ گئے، وہ مزار بھی متروک اور گمنام کے انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق دے، ایک باشکو حرم مفتی صاحب کے مزار پر تعمیر کیا جائے انشاءاللہ. یہ پہچان ہے ملت کی، یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، ان سے ملتیں پہچانی جاتی ہیں، قومیں پہچانی جاتی ہیں، نسلیں پہچانی جاتی ہیں۔ جامعہ جعفریہ آپ نے اکثر نے دیکھا ہوا، جامعہ عروۃ الوثقی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے یہ ایک ہدیہ تھا ملت پاکستان کے لیے، جامعہ عروۃ الوثقی۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک طفل ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ مدرسہ وزنی ہے لیکن چھوٹا ہے، 4 سال کا 5 سال کا بچہ ہے، اگرچہ اس کا ویٹ زیادہ، جس طرح بعض بچے وزنی پیدا ہوتے ہیں، وہ وزنی بچہ پیدا ہو گیا ہے، ویٹ زیادہ ہے اس کا لیکن ہے بچہ، ہے چھوٹا ہے ابھی۔ لیکن جو مدرسہ ملت کی پہچان ہونا چاہیے تھا، جس سے ملت جعفریہ پہچانی جانی چاہیے تھی، وہ جامعہ جعفریہ ہونا چاہیے تھا۔ ملت جعفریہ کے راہبر کا، اس راہبر کا جس جو ایک تسبیح کے داغے کی حیثیت رکھتا تھا، آج بیسیوں راہبر ہیں اور 85 ٹولے اور گروہ اور حزبیں اور تنظیمیں۔ پاکستان تشیع کا جو دور یادگار دور ہے کہ جس میں پوری ملت ذاکر، خطیب، عالم، مدرسہ، مسجد، ملنگ اور ہر طبقہ ایک رسی میں، ایک لڑی میں پرویا ہوا تھا، وہ مفتی صاحب کی راہبری اور قیادت کا زمانہ تھا۔ یہ وہ شخصیت تھی، اور جن کے سادہ زیستی خیالوں سے باہر تھی، سوچ نہیں سکتے تھے۔ ہمیں اس وقت سعادت نصیب ہوئی، اتفاقاً یہ عرض کر دوں میں ایک یادگار واقعے کے طور پر، کہ طالب علمی کا پہلا دن، میری طالب علمی کا پہلا دن جب اسکول چھوڑ کے میں مدرسے آیا، تو جس مدرسے میں آیا اسلام آباد میں، وہاں تحریک جعفریہ، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نو بنیاد تھی۔ اپریل میں تحریک کا اجلاس ہوا، مئی میں توفیق نصیب ہوئی طالب علم بننے کی، اور ظاہر بیچ میں ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ وقت گزرا تھا، اجلاس تھا تمام علماء کا، سپریم کونسل کا، اور اپنے تحریکی نہضتی امور اوج پہ تھے اس وقت، نیا نیا کام شروع ہوا تھا، اور مفتی صاحب تشریف فرما تھے۔ اس مدرسے میں ایک ٹوٹا ہوا پھٹا ہوا صوفہ پڑا ہوتا تھا باہر مہمانوں کے لیے۔ مدارس کی حالت بہت ناگفتگو تھی، مدارس بہت سختیوں میں رہتے ہیں، عموماً رہتے ہیں، چونکہ عوام سے رابطہ نہیں ہوتا، اور مدارس کا عوام سے، عوام کا مدارس سے، ایک دوسرے کے حال سے بے خبر ہوتے ہیں کہ مدارس کن سختیوں کے اندر قائم ہوتے ہیں اور کیسے چلتے ہیں، یہ باہر والوں کو معلوم نہیں ہے۔ اگر میں مدارس کا حال بیان کروں آپ کی خدمت میں کہ کن حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں اور باہر والوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو حافظ شیرازی کا یہ شعر ہے کہ بیم موج و شب تاریک و گردابی چنین حائل، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ہا۔ حافظ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ساحل پہ پہنچے ہوئے ہیں اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، اور ساحل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کیا پتا کہ یہ جو بمر میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کے دوش پر اتنا سامان ہے، بوجھ ہے، اور اس بوجھ سمیت بمر میں پھنسے ہوئے ہیں، ساحل پہ بیٹھے ہوئے تفریح کرنے والوں کو کیا پتا کہ بمر میں پھنسے ہوئے کا کیا حال ہے۔ مدارس بہت سختیوں کے ساتھ بنتے ہیں اور چلتے ہیں، آسان نہیں ہے۔ اس مدرسے کی بھی یہی حالت تھی، قسم پرسی میں تھا، ہر چند اسلام آباد میں تھا وہ مدرسہ، اور وہیں یہ اجلاس تھا۔ مہمانوں کے لیے جو خصوصی نشست تھی، وہ ایک پھٹا ہوا صوفہ تھا، کسی مومن نے گھر سے پھٹا ہوا صوفہ اٹھا کے مدرسے کو دے دیا، اور خود نیا صوفہ انہوں نے گھر میں خریدا، اور اس صوفے کے، دیکھا ہوگا آپ میں سے بعض نے، مجھے نہیں معلوم دیکھا یا نہیں دیکھا، اس صوفے کی ایک بڑی علامت یہ تھی کہ اس کا کپڑا پھٹا ہوا تھا، اسپرنگ سارے باہر نکلے ہوئے تھے، نظر آتے تھے وہ، اور اگر کسی کو ریسٹ کرنا ہوتا تو انہیں پر بیٹھنا پڑتا تھا اس کو۔ اب آپ توجہ کریں اپنے راہبر کی طرف، کہ ایک درویش صفت انسان اسی پھٹے ہوئے صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے بزرگ علماء آتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ آ کر ان کے سامنے، زانو خم کرتے ہیں اور قبلہ کہہ کر انہیں قبلہ صاحب کہہ کر پکارتے ہیں. اب میں جو پہلا دن تھا طالب علمی کا, ابھی ایڈمیشن بھی نہیں ہوا تھا, اور یہ منظر دیکھا, تعجب یہ ہوتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے علماء جن کے ماشاءاللہ اچھے قیافے اور نورانی اور ابا قبا اچھی لباس اچھا امامہ اچھا, اور جس شخص کے پاس آ کے ادب سے بیٹھتے ہیں دو زانو, یہ ایک میلا سا ایک امامہ چھوٹا سا ان کے سر پہ رکھا ہوتا تھا, اور سگریٹ بہت پیتے تھے, سگریٹ پی رہے تھے, اور ان کے ساتھ بڑے بڑے علماء آ کے, وہ مفتی صاحب صوفے پہ تھے, وہ آ کے فرش پہ بیٹھتے اور قبلہ صاحب کہہ کر ان سے مخاطب ہوتے اور بات کرتے. اور ہمارے لیے یہ سوال تھا کہ یہ ہیں کوئی بڑی بزرگ ہستی ہیں. پوچھا اس ایک شخص سے جس سے تھوڑا قریب کھڑا ہوا تھا, میں نے کہا یہ بزرگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں, میں تو پہلی دفعہ دیکھا ان کو. کہنے لگے کہ یہی قائد ہیں, رہبر مفتی جعفر یہی ہیں. اس وقت احساس ہوا کہ چونکہ اس سے پہلے ہم بہت جلوس نکال چکے تھے, ایک ہی قائد ایک ہی رہبر مفتی جعفر مفتی جعفر, یہ پورے علاقے کی سڑکوں پہ لگا چکے تھے, لیکن دیکھا ہوا نہیں تھا کہ یہ قائد ہیں ہمارے. اس طرح درویش صفت انسان قیادت کے زمانے میں گجراوالا بس پہ بیٹھ جاتے, قائد تھے جب, بس پہ بیٹھ جاتے جہاں جس شہر میں جانا ہوتا, عام روٹین کی بس میں اڈے پہ جاتے یا یہیں سے سڑک کے کنارے سے بس پہ بیٹھتے. کتنی دفعہ آئے, ایک دفعہ تشریف لائے, عموماً ابا, یہ اوپر جو ہوتی ہے اسے ابا کہتے ہیں, نیچے والی کو قبا, وہ ابا بھی پہنتے تھے قبا بھی, لیکن ابا عموماً فولڈ کر کے ہاتھ پہ رکھی ہوتی تھی, انہوں نے آستین پہ ڈالی ہوتی تھی. ایک دن تشریف لائے تو صرف قبا تھی, ابا نہیں تھی. بس میں آئے, بہت دور اترے بس سے, اتر کے اڈے پر, قیادت کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں جب قائد تھے رہبر تھے, اور وہاں سے تشریف لائے مدرسے اور ابا نہیں تھی, تو ان سے پوچھا کہ ابا کدھر ہے آپ کی؟ تو کہنے لگے کہ وہ بس میں جگہ نہیں تھی, میں کھڑا ہوا تھا, وہ ڈنڈا بس کا پکڑ کے بس کے اندر کندھے پہ تھی, کسی نے اتار لی بس, یہ فرمایا کہ کسی نے اتار لیا. اس طرح کی شخصیت جو اگرچہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر تھے, لیکن کھانا کا ٹفن اپنا گھر سے لے کے جاتے تھے, ان کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. یہ لقمہ حلال تھا جو جس نے مفتی صاحب کے اندر اتنی استقامت پیدا کی ہوئی تھی. اگر برفرض کبھی طاغوت کے ساتھ بیٹھنا ہی پڑ جائے, اس کا لقمہ تناول مت کرو, یہ اثر دکھاتا ہے یہ لقمہ. ایک درویشانہ زندگی, سادہ ترین زندگی گزارنے والے, آج شاید چھوٹا سا طالب علم بھی اس سطح کی زندگی بسر نہیں کر سکتا جس سطح پہ مفتی صاحب نے زندگی بسر کی. یہ پہچان ہے ملت کی, یہ آئیکن ہے ملت کا, یہ علامت ہے, اس سے قوم پہچانی جاتی ہے. اور اس کی میراث, علمی میراث, طلبی میراث, سیاسی میراث, معلوم نہیں کہ خدا کے امتحان عجیب و غریب ہوتے ہیں. باہر کیف مفتی صاحب نے جو بھی وراثت میں چھوڑا, جو قوم کی پہچان بننا چاہیے تھا, کچھ غفلت ہوئی, سستی ہوئی, سب کی ہوئی, اور وہ اس مقام تک نہیں پہنچا. ہمیں عزیزان آج یہ سعادت نصیب ہوئی کہ یہ پہچان ملت کی علامت اور رہبر عظیم کی وراثت کو زندہ کرنا, احیاء کرنا. ایک نقطہ جو میں بعض جگہ عرض کیا ہے, آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں, کہ عموماً جب ہم اس قسم کی صورتحال میں آتے ہیں, سامنا کرتے ہیں, چونکہ ویرانی ہر طرف ہے, عام ہے ویرانی, ملک بھی ویران اور ملت بھی ویران. ہمارا سب سے بڑا کھٹکا طاغوت نے معیشت بنا دیا ہے, روٹی کپڑا اور مکان, اور روٹی کپڑا اور مکان نے ملک و ملت دونوں کو تباہی تک پہنچا دیا ہے۔ آخر کار نہ روٹی ملی، نہ کپڑا ملا، نہ مکان ملا، عمر بھی ساری ضائع کر دی ہم نے۔ نتیجہ یہ کہ آج کھنڈرات، ملک بھی کھنڈر کی صورت میں بنا دیا، ملت کو بھی، اور علمی مراکز بالخصوص، ان ویرانیوں کو آباد کرنا ہے۔ ویرانیوں کو آباد کرنے کے لیے ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، اس پہ غور فرمائیے گا، اور وہ مثال مریض کی ہے۔ آج مملکت اور ملت کی حیثیت مریض جیسی ہے، ایک مریض مملکت اور مریض ملت، جس کے حکمران اور جس کے رہبر بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں، دعوے یہ کرتے ہیں بقول علامہ اقبال کے، یہ علامہ کا نہیں، علامہ نے نقل کیا ہے، شعر کسی اور کا ہے، کہ ہمیں شک تو نہیں تمہارے مسیحا ہونے میں، ہم مانتے ہیں کہ تم مسیحا ہو اور بڑے اعلی مسیحا ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ بیمار تو بیمار ترست، تیرا بیمار دوسروں سے زیادہ بیمار ہے، تو بے شک مسیحا ہے، تیرے مسیحا ہونے میں کوئی شک ہمیں نہیں ہے، لیکن بیمار تو بیمار ترست، تیرا بیمار سب سے بڑا بیمار ہے۔ عزیزان، پاکستانی حکمران دنیا کے اعلیٰ ترین حکمران ہیں، پاکستانی رہبر دنیا کے کائنات کے بہترین رہبر ہیں، وہ آپ بالکل نہ گھبرائیں، ان کی صلاحیتوں کے ہم معترف ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ مملکت بیمار تر ہے اور ملت ویران تر ہے۔ اس مملکت و ملت کو آباد کرنا ہے، دونوں کو آباد کرنا ہے۔ آباد کرنے کے لیے جس طرح مریض، خصوصاً ایکسیڈنٹ کا مریض، جب سڑک پہ حادثہ ہو جاتا ہے اور مریض کو ہاسپٹل لے کر آتے ہیں، یہاں دو محکمے فوراً آ جاتے ہیں، ایک پولیس آ جاتی ہے کہ اس کو مارا کس نے ہے، اور ایک ڈاکٹر آ جاتا ہے کہ اس کو لگی کہاں ہے۔ جان پولیس نہیں بچاتی، جو یہ بحث کرنا شروع کر دے کہ اس کو مارا کس نے ہے، وہ بچا نہیں سکتا اس کو کبھی بھی، بچاتا وہ ہے وہ جو پوچھتا بھی نہیں ہے اس کو مارا کس نے ہے، وہ کہتا ہے بتاؤ لگی کہاں ہے، اس کو ٹوٹا کیا ہے، حصہ کون سا ٹوٹا ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ بھی مفتی صاحب کی روح پرفتو کا اثر ہے کہ ملک و ملت کے اندر ویرانیوں کی آبادی کی ایک علامت بن گیا ہے یہ جامعہ، کہ ویرانیاں دور ہو سکتی ہیں، ساری ویرانیاں دور ہو سکتی ہیں، آپ یقین کر لیں، باور کر لیں، ویرانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اتنی بڑی ویرانی 3 ماہ میں دور ہو سکتی ہے، بہت زیادہ وقت لگے، پورے ملک کے اندر ملت تشیع کے ویران مراکز میں ایک طالب علمانہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں گزارش، تمام مملکت کے اندر تمام تشیع کے ویران مراکز 5 سال میں سب زندہ ہو سکتے ہیں، 5 سال میں سارے آباد ہو سکتے ہیں، ملت کی ہمت چاہیے اس کے لیے، لیکن پولیس بن کے نہیں۔ اگر آپ کسی ویران مرکز میں جائیں اور پولیس بن کے جائیں کہ اس کو ویران کس نے کیا ہے، پھر آپ کبھی اس کو آباد نہیں کر سکتے، کون کھا گیا، کون پی گیا، کون یہ کر گیا، کون وہ کر گیا، ہو گیا، جو ہونا تھا سب کی غفلت سے ہو گیا، اب وقت آ گیا ہے کہ اس بیمار کو ہمیں نجات دینی ہے۔ یہ اس الجھن میں پڑے بغیر طبیب بن کر، طبیب بن کر مملکت بچاؤ اور طبیب بن کر ملت بچاؤ اپنی، پولیس بن کر نہیں بچا سکتے آپ، پولیس بن کر نہیں ہو سکتا یہ کام۔ یہاں الحمدللہ یہ عمارت جو آپ کے سامنے ہے، اس پہلا مقصد مرحلہ اس کو قابل استفادہ بنانا تھا، لیکن یہ عمارت بہت کم وقت کی مہمان ہے، اس کو اگر چومنا شومنا ہے تو چوم لو. مفتی صاحب کے ہاتھوں کی بعض جگہیں بنی ہوئی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ویسے بھی شیعہ جب تک بوسا نہ دے لیں تسلی نہیں ہوتی. یہ کم وقت کی مہمان ہے یہ عمارت، چونکہ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو اس کی جغرافیائی حالت بہت عالی ہے پوزیشن، اور دوسری یہ آپ کے رہبر کا مدرسہ ہے، اس کو پہچان بننا چاہیے پوری ملت کے لیے. پوری ملت کی پہچان بننے کے لیے یہاں پر اس کے شایع نشان عمارت کی ضرورت ہے. وہ عمارت جو مفتی صاحب کے نام گرامی کے بھی شایع نشان ہو، جو اس جغرافیائی پوزیشن کے بھی شایع نشان ہو، اور جو ملت عظیم تشیع کے بھی شایع نشان ہو، انشاءاللہ وہ عمارت یہاں پر آپ کی تعاون سے، آپ کی ہمت سے، یہ چند مومنین نے یہ ہمت کر دکھائی اور اس کو قابل استفادہ بنا دیا، اب باقی مومنین نے ہمت کرنی ہے انشاءاللہ، اور یہاں پر ایک باشکو عمارت جو پہچان ہو، واقعاً پہچان ہو، جس طرح مینار پاکستان پاکستان کی پہچان ہے، اور اتنی ان میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو 2 میٹر اور بلند کر دیں. وہ چھوٹا سا مینار ہے، اس کو نوٹ پر بھی چھاپ دیتے ہیں، اس کو ہر جگہ چھاپ دیتے ہیں، جھنڈے میں پول اتنے بڑے بڑے بنا دیے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ پاکستان کا آئیکن تھوڑا سا بڑا کر دیں. کم از کم ایک ٹاور جو لاہور میں بنا ہوا ہے اتنا ہی بلند کر دیں اس کو. عزیزان، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہمیں اس کو ایک ادارے کے طور پر نہیں دیکھنا، ایک مدرسے کے طور پر اس کو نہیں دیکھنا، بلکہ اس کو ایک ملت کی شناختی علامت کے طور پر اس کو نگاہ کرنی ہے. ہم نے اپنی پہچان کے طور پر اس کو نگاہ کرنی ہے. ہم نے یہ انشاءاللہ دوسرا مرحلہ ہوگا کہ ہمارے جو دوستان ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں ان کے وہ آئے ہیں، وزٹ کر گئے ہیں یہاں کے ماحول دیکھ کر، اور وہ مصروف ہیں، اور جو ہی انشاءاللہ وہ نقشہ تیار ہوتا ہے باقاعدہ پرماننٹ بلڈنگ کا، اس پہ انشاءاللہ، اب میں کوئی وعدہ نہیں دیتا کب ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے اور خدا نے آپ کو جو توفیق و ہمت دینی ہے آپ کی ہمتوں سے یہ کام ہوگا انشاءاللہ. موجودہ جو عمارت تعمیر ہوئی ہے اس میں استفادے کے لیے ہم نے انشاءاللہ داخلوں کا اعلان کر دیا ہے. پہلے ہم میٹرک پاس طلبہ لیتے تھے، اس دفعہ ہم نے دونوں کیٹیگریز کے داخلے کا اعلان کیا ہے، میٹرک پاس اور مڈل پاس. مڈل پاس جو آئیں گے انہیں میٹرک یہیں پر کرنا ہوگا، یہیں پر انہیں میٹرک بھی کرنا ہوگا، میٹرک اسی مدرسے کے اندر اور عروۃ الوسقی میں بھی ہے البتہ، یہ دونوں کے لیے یہ اعلان ہے داخلوں کا. عروۃ الوسقی کے داخلے ختم ہو گئے، جولائی میں شروع ہوں گے، لیکن جامعہ جعفریہ کے ابھی جاری ہیں، شروع ہوئے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں ایک تعاون جو آپ نے کرنا ہے، چونکہ ہمارا کام محنت مزدوری تھا وہ کر دیا ہم نے، استفادہ کرنا آپ کا کام ہے. آپ کو ایک زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ متوجہ ہو جائیں کہ یہ جگہ، یہ آپ کے رہبر کا مدرسہ قابل استفادہ ہو گیا ہے انشاءاللہ. استفادے کا کئی اس کے طریقے ہیں استفادہ کرنے کے، لیکن پہلا استفادہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو بھیجیں آپ. مومنین ہم ویسے تو جذباتی بڑے ہوتے ہیں، 6 بچے انگلینڈ بھیج دیے، 9 بچے امریکہ بھیج دیے، اتنے بچے سوئٹزرلینڈ بھیج دیے، اتنے آوارہ گھوم رہے ہیں، اتنے چرس پی رہے ہیں، لیکن مدرسے میں کسی کو نہیں بھیجنا. ایک مومن وہ اس کے بچے نشے ہی ہو گئے ہیں، اس کو لوگوں نے کہا کہ مدرسے کسی کو بھیج دیتے، کہتا ہے کہ میں نے ضائع کرنا تھا. چرسی بچے کو کہہ رہا ہے کہ اس کو اب مدرسے بھیجتا تو یہ ضائع ہو جانا، میں نے ضائع کرنا تھا اپنا بچہ. نشے ہی ہو جائیں، جو مرضی ہو جائیں، سکولوں سے بھاگ جائیں. عزیزان، مومنین کرام، آپ کا امتحان ہے یہ. پہلا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھیجیں استفادے کے لیے، پڑھیں، تمام مدارس میں بھیجیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جو ہم نے بنائے ان میں بھیجیں آپ، پاکستان میں جہاں بھی معقول اچھی تعلیمی ہے، تعلیمی انتظام ہے، اچھے استاد ہیں، اچھا نظام ہے، وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجیں. یہ میں بھی نہیں کہتا کہ جہاں ضائع ہوتے ہیں وہاں بھیجیں، یہ مشورہ میں بھی نہیں دوں گا آپ کو. وہاں بھیجیں جہاں پر مطمئن ہیں آپ کہ آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام و انتظام وہاں موجود ہے. استفادہ کریں اس جگہ سے. یہاں داخلے، چونکہ جگہ بہت محدود ہے، 20 کمرے ہیں ہاسٹل کے جنہیں آمادہ کیا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے بہترین طریقے سے، رہائش کے لیے آمادہ ہے. ان 20 کمروں کے اندر بہت کم تعداد طلبہ آ سکتے ہیں. کلاس روم بھی کم ہیں یہاں پر موجودہ، لیکن جتنی گنجائش ہے ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ مومنین اس گنجائش سے استفادہ کریں. ساتھ یہیں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مسجد پہلے سے تعمیر تھی، ایک حصہ اس کا، پچھلا حصہ اس کا کھلا تھا، وہ بھی الحمدللہ ابھی کور ہو گیا ہے اور قابل استفادہ بن گیا ہے. ایک استفادہ اس مسجد سے، پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ مسجد کا نام پہلے ایک ٹوٹی ہوئی تختی پہ میں نے دیکھا تھا، ایک نام لکھا ہوا تھا اس کا، لیکن میرا جی چاہا کہ یہ مسجد نام نامی و اسم گرامی مرحوم قائد فقید مرحوم مفتی جعفر حسین صاحب کے نام سے موسوم کی جائے. یہ مسجد، اس مسجد کا نام ہے مسجد علامہ مفتی جعفر حسین، تاکہ یہ مسجد بھی یادگار رہے مفتی صاحب کی طرف سے انشاءاللہ. اور ایک احسن قدم کے طور پر قرب و جوار کے مومنین کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ انشاءاللہ ابھی جو جمعہ آ رہا ہے، روز جمعہ، اس جمعہ سے باقاعدہ طور پر اس مسجد میں نماز جمعہ قائم کی جائے گی انشاءاللہ. جامع مسجد ہے یہ، اور قرب و جوار کے، چونکہ یہاں پہنچنا بہت آسان ہے، کسی بھی اور مسجد میں جانا اتنا آسان نہیں جتنا یہاں پہنچنا آسان ہے. چونکہ کہیں بھی جائیں بلا کر کہیں اترنا پڑتا ہے، کہیں چلنا پڑتا ہے، کہیں گاڑی بدلنا پڑتی ہے، کہیں رکشہ لینا پڑتا ہے، کہیں مہنگی سواری لینا پڑتی ہے یا کچھ اور. یہاں نہ اپنا سواری چاہیے، موٹر سائیکل اپنا بھی نہیں چاہیے، جو بس ٹرک آ رہا ہے، ٹریکٹر ٹرالی، اس کے اوپر بیٹھ کر پہنچ سکتے ہیں آپ قرب و جوار کے مومنین. اور انشاءاللہ آپ مومنین کے توسط سے یہ مسجد بھی آباد ہوگی اور یہ مدرسہ بھی انشاءاللہ آباد ہونا ہے. اور آپ یوں سمجھیں کہ پورے ملک کے اندر و مملکت کے اندر و پوری ملت کے لیے ویرانیوں کی آبادی کا سفر شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ. اور آپ نے اپنے قدم سے اس مدرسے کے اندر اپنے قدم جو رکھے ہیں، ہر چند کیچڑ میں تھا، آج بارش ہوئی ہے، لیکن آپ کے مبارک قدم پڑے ہیں. اور جیسے ابھی آپ نے سنا بھی کہ حق پرستوں کا، کیسے تھا وہ ترانہ، حق پرستوں کا نکلا ہے یہ کارواں سوئے منزل، یہ بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. یہ کاروان آپ مومنین کا اب آہستہ آہستہ آگے بڑھے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ، چونکہ یہ علامتیں نظر آ رہی ہیں کہ خداوند تبارک و تعالی نے ملت تشیع نے پاکستان میں بہت قربانیاں دی ہیں، بہت شہید پیش کیے ہیں، بہت مصائب جھیلے ہیں، بہت سختیاں دیکھی ہیں ہم نے. ان سب قربانیوں کا صلہ خدا دینا چاہتا ہے آپ کو آج. اور وہ صلہ کس صورت میں ملے گا عزیزان؟ وہ صلہ یہ نہیں کہ شہید کے خاندان کو راشن لگا دیں گے، نہ، وہ صلہ، چونکہ شہید جب زندہ ہوتا ہے تو خاندان کا ہوتا ہے، اور جب شہید ہو جاتا ہے تو ملت کا ہوتا ہے. اور صلہ شہید خدا نے ملت کو عطا کرنا ہے، اور وہ ہے عظمت و عزت تشیع در پاکستان. اس مقام پہ تشیع پہنچے جو اس کا عالمی تشیع کے اندر یا عالمی سطح پر جو مقام بنتا ہے. نجد البلاغہ کے 25ویں خطبے میں آپ مفتی صاحب کا ہی ترجمہ جا کر پڑھ کے مشاہدہ کر سکتے ہیں، ملت کی سرفرازی و کامیابی کے چار اصول جو میں نے ہمیشہ بیان کیے ہیں وہ مرقوم ہیں. ان میں ایک ملت کی سرفرازی و سرخروئی و نجات کا ایک محور وہی ہے جو آج جس کا آپ عملی ثبوت دے رہے ہیں. اس میں حضرت نے ایک واقعہ ہوا دہشت گرد امیر المومنین کے زمانے میں، دہشت گرد تھے شام میں، دہشت گرد گھسے ہوئے تھے وہاں، شامی حکومت ہی ایسی تھی جو دہشت گردی تربیت کر رہی تھی۔ شامی دہشت گردوں نے یمن پر، یمن امیر المومنین کے قلمرو میں تھا، بہت بڑا دہشت گرد تھا بسر ابن ابی ارطات، اس کی سربراہی میں ایک دہشت گرد جتھا تیار ہوا اور اس نے جا کر یمن میں چڑھائی کی اور تباہی مچائی اور قتل و غارت، بہت ظلم صفاقیت کے ساتھ، اور خصوصاً یمن کا گورنر عبیداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کا چھوٹا بھائی، اس کے گھر اور اس کے بچوں کے ساتھ بھی ظلم کیا، زندہ چیر دیے دو بچے اس کے، اس نے شیرخوار بچے تھے اور ٹانگوں سے پکڑ کے ماں کے سامنے چیر دیے اس نے، اتنا ظالم تھا یہ دہشت گرد۔ یہ شخص بھاگ کے یمن سے عبیداللہ امیر المومنین کا مقرر کیا ہوا گورنر نمائندہ، یہ بھاگ کے کوفہ آ گیا یمن سے۔ امیر المومنین نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا کہ واقعہ ہو گیا، بڑا دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے، تو کہا ادھر کیوں آئے ہو آپ، گورنر ادھر آ گیا ملت کو چھوڑ کر، عوام کو چھوڑ کر۔ کہا آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں۔ بھائی کوئی اور آ جاتا اطلاع دینے کے لیے، تم آئے ہو اطلاع دینے کے، گورنر اطلاع دینے آ گیا۔ اس موقع پر امیر المومنین کو بہت صدمہ ہوا، بہت دل دکھا، مسجد کوفہ میں لوگوں کو اکٹھا کر کے حضرت نے خطبہ دیا، یہ 25واں خطبہ نہج البلاغہ کا وہی ہے، اسی موقع پہ دیا، اور فرمایا کہ قد انبے، تو مجھے خبر ملی ہے کہ قد کہ ان بسرن قد اطلع الیمن، بسر نے یمن پہ چڑھائی کر دی ہے، دہشت گردی کا حملہ کیا ہے۔ اور پھر فرمایا چند جملے اور ذکر فرما کر پھر فرمایا کہ خدا کی قسم، امیر المومنین نے فرمایا اللہ کی قسم، واللہ لأظن ان ہؤلاء القوم، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ یہ قوم یعنی شامی دہشت گرد، اس وقت سے دہشت گردی کی زد میں تھا تشیع، ان ہؤلاء القوم یہ دہشت گرد شامی، سیدالون منکم، ان قریب تم سے اقتدار و حکومت و دولت چھین لیں گے، قبضہ کر لیں گے۔ اور وہی ہوا، بہت جلد شامیوں نے پوری مملکت پر قبضہ کر لیا، جہاں جہاں امیر المومنین کی حکومت تھی وہاں شام کا قبضہ ہو گیا بہت جلد۔ کیوں ہوا؟ امیر المومنین نے فرمایا چار چیزوں کی وجہ سے، چار چیزیں شامیوں میں ہیں، چار چیزیں تم میں ہیں، اپنی فوج کو کہا۔ وہ چار صفتیں جو ان کے اندر ہیں وہ کامیابی کے لیے ہیں، اور چار صفات جو تمہارے اندر ہیں یہ ناکامی کے لیے اور شکست کی علامت ہیں۔ ایک علامت، حضرت نے فرمایا کہ بے اجتماعہم علی باطلہم، پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ہیں باطل پر لیکن اکٹھے ہیں، اجتماع ہے، وحدت ہے ان کے اندر، ہیں باطل پر لیکن متحد، اجتماع۔ وَتَفَرُّقِكُمْ عَلَى حَقِّكُمْ، اور تم ہو حق پر لیکن تمہارے اندر تفرقہ ہے۔ غلبہ اس کو نہیں ہوتا جو حق پر ہو، غلبہ اس کو ہوتا ہے جو متحد ہو۔ آپ حق پر ہو اور تم میں تفرقہ ہے، شکست کھا جاؤ گے۔ دوسرا، بِطَاعَتِهِمْ اِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ وَبِمَعْصِيَتِكُمْ، وہ اپنے باطل امام کے مطیع ہیں، تم اپنے حق امام کے نافرمان ہو، تم اپنے راہبر کے نافرمان ہو۔ اور قوموں کی تقدیر خدا نے یہ لکھی ہے کہ وہ قوم کامیاب ہے جو اپنے راہبر کی مطیع ہو، اور وہ قوم شکست خوردہ ہے جو اپنے قوم کی نافرمان ہو، جو اپنے راہبر کی نافرمان ہو۔ فرمایا تم نافرمان ہو تو میری بات نہیں مانتے۔ تیسری چیز، بِأَدَائِهِمُ الْأَمَانَتَ، وہ امانت ادا کرتے ہیں، امین ہیں، جو امانت ان کو دو ادا کر دیتے ہیں. وَبِخِيَانَتِكُمْ، تم خائن ہو، تم امانتیں محفوظ نہیں رکھتے، امانتوں کے اندر خیانت کرتے ہو. یہاں پر حضرت نے ایک جملہ ساتھ اضافی بیان کیا، اور یہ ترجمہ اس کا یوں بنتا ہے کہ اگر میں تمہیں مٹی کا کوزہ، مٹی کا برتن دے دوں امانت کے طور پر، کچی مٹی، تم اس کا بھی کنڈا توڑ کر مجھے واپس کرو گے، اتنی امانت بھی نہیں رکھ سکتے تم. امانت دار نہیں ہو، محافظ امانت و حافظ امانت نہیں ہو، جبکہ وہ اپنے باطل کی امانتوں کو محفوظ رکھتے ہیں. اگر انہیں شراب خانہ دے دیا جائے، آپ دیکھیں اس شراب خانے میں مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے، تمہارے حوالے مسجد کر دی جائے، اس میں کیا حشر کر دیتے ہو تم، اس کو امانت نہیں سنبھال سکتے تم. چوتھی چیز، حضرت نے یہ فرمایا کہ وہ اپنے مراکز کو آباد کرتے ہیں، تم اپنے آباد مراکز کو ویران کرتے ہو. وہ قوم کامیاب ہے جس کے مراکز آباد ہیں. اب یہاں میں آپ کی خدمت میں اعداد و شمار جو سرکاری نیم سرکاری محکمہ ہے مدارس کا، وفاق المدارس، پانچ وفاق ہیں تنظیمات مدارس، تمام پاکستان کے مدرسے ان کے تحت چلتے ہیں. آج کل مدرسے زد میں آئے ہوئے ہیں، حکومتی اتاب، وہ مدرسے جو خود کسی زمانے میں انہوں نے قائم کیے اور ان میں جہادی اور دہشت گرد بنائے، ان مدارس اس وقت بناتے گئے خوشی میں مجاہد پالنے کے لیے، اور آج وہاں سے نکلے ہوئے دہشت گردوں سے تنگ آ کر ہر مدرسے کے اوپر چڑھائی شروع کی ہوئی ہے. مدرسے اس وقت سخت زیر عتاب آئے ہوئے ہیں. نیم سرکاری ایک ادارہ ہے وفاق المدارس، پانچ وفاق ہیں، ان میں سے ایک شیعہ مدارس کا وفاق ہے، وفاق المدارس شیعہ، وفاق المدارس شیعہ. ان دوسرے مدارس وفاق کے ساتھ ہوتا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اور ایک نیم سرکاری ادارہ ہے یوں سمجھ لیں، مدارس کو چلانے کے لیے، اپنے اپنے مسلک کے مدارس کو سنبھالنے کے لیے. انہی کے ایک رکن کے بقول کہ جو برادران اہل سنت ہیں، ان کے چار وفاق ہیں، ایک اہل حدیث کا ہے، بریلوی مسلک کا ہے، دو دیوبندی ہیں، ایک جماعت اسلامی کا اور ایک عام دیوبندی مسلک کا ہے. جماعت اسلامی کا اپنا الگ وفاق ہے، یہ پانچ ہیں، اور پانچواں شیعہ. ان کے تعداد، ان کے پاس پورا اعداد و شمار ہے مدارس کے، کتنے مسلک کے کتنے مدارس ہیں، ان کے کتنے طالب علم ہیں، کتنے استاد ہیں، کتنے ان کے جمع خرچ، سارا آج کل حکومت اکٹھا کر رہی ہے. لیکن جو ریکارڈ پہ آئی ہوئی چیز ہے، یہ میں وہ عرض کر رہا ہوں جو اسی میٹنگ کے ایک شرکا نے بتائی بات. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مثلا شیعہ مدارس سارے ریکارڈ جو باقاعدہ رجسٹرڈ طالب علم ہیں، غالباً 3,000 یا 3,500 رجسٹرڈ طالب علم ہیں شیعہ پورے پاکستان کے مدارس ملا کر. وفاق کے پاس 470 سارے مدرسے ہیں، ان کے اندر جو تعداد ہے وہ لگ بھگ اتنی بنتی ہے، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، آپ گنجائش رکھیں. بریلوی مسلک کے ظاہر اب مجھے وہ عدد یاد نہیں رہا، لیکن 1,000,000 سے اوپر ہے ان کی تعداد، مدارس میں طلبہ کی تعداد 1,000,000 سے زیادہ ہے، جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی آبادی ہے پاکستان کی. بریلوی مسلک لوگ، عوام، ان کی جمعیت ان کی سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد ہے دیوبندی اہل سنت. دیوبندی مدارس پاکستان میں ان کے طلبہ کی تعداد 2,500,000 ہے، 2,500,000 مدارس کے طلبہ ہیں رجسٹرڈ. اہل حدیث کے بھی ہیں، پانچوں وفاق کے اپنے اپنے ریکارڈ ہے، مجھے تفصیل اب ڈیٹیل زیادہ نہیں معلوم، وفاق کے مدارس کے ایک رکن جو میٹنگ میں اٹینڈ کر کے آئے تھے، انہوں نے زبانی یہ بات بتائی مجھے، تحریر شدہ، میرے پاس بھی سند نہیں ہے، اگر بہت دقیق نہ بھی ہو یہ حساب کتاب تو حقیقت کے قریب قریب بنتا ہے، ایسا ہی ہے کہ وہاں لاکھوں کی تعداد میں مدارس بھی اور طلبہ بھی ہیں۔ اب رونا روتے ہیں شیعہ، مدارس کا رونا، یہ مدرسہ کیا کر رہا ہے، وہ مدرسہ کیا کر رہا ہے، یہ عالم کیا کر رہا ہے، وہ عالم کیا کر رہا ہے۔ عزیز من، آپ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو ہر جگہ بھیجنے کے لیے تیار ہو سوائے مدرسے کے، سوائے مدرسے کے ہر جگہ چلا جائے، اگر اسے کہہ دو کہ یہاں یہ اخلاقی طور پر فاسد ہو جائے گا، کہتے ہیں ہونے دو اس کو، اگر فلان جگہ چلا جائے وہاں پر اس کو بیماری لگ جائے گی، کہتے ہیں لگنے دو اس کو، یہ چائنا چلا جائے، بنگلہ دیش چلا جائے، نیپال چلا جائے، بھوٹان چلا جائے، برما چلا جائے، جس آسٹریلیا جاتے ہوئے کتنے پاکستانی جوان ڈوب کے مر چکے ہیں، ابھی تک کشتیاں ڈوبتی ہیں، کتنے ابھی انڈونیشیا کی جیل میں ہیں، ترکی کی جیل میں ہیں۔ آسٹریلیا جانا ہے، راستے میں مر جائے گا، اس ماں کو کہو راستے میں مر جائے گا، کہتے ہیں بچ گیا تو پہنچ جائے گا آسٹریلیا، ضروری تو نہیں کہ مرے، کیوں مرے، جہاں 50% احتمال ہے کہ یہ بچہ تیرا راستے میں ڈوب کے مرے گا، وہاں ماں راضی ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ بچہ کہتا ہے میں نے مدرسے میں جانا ہے، وہاں پر دونوں ماں باپ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، مدرسے میں نہیں جانا۔ کیا پورے پاکستان میں 3,000 جوان ملت تشیع کا یہی سرمایہ ہے؟ کہاں پہنچیں گے استعداد کے ساتھ آپ، کیا کر پائیں گے ان ویران مدرسوں؟ مدرسے کی ویرانی صرف بلڈنگ سے دور نہیں ہوتی، اینٹوں سے دور نہیں ہوتی، سرگے اور سیمنٹ سے دور نہیں ہوتی، مدرسے علمی مرکز کی ویرانی اعلی و قابل استاد سے دور ہوتی ہے اور لائق شاگرد سے دور ہوتی ہے۔ اصل میں جامعہ جعفریہ ابھی آباد نہیں ہوا، آباد ہونے کے لیے تیار ہوا ہے، ابھی آباد نہیں ہوا، آباد اس دن ہوگا جس دن آپ اپنی اولاد کو تحصیل علم کے لیے یہاں پر بھیجیں گے۔ جس شخصیت سے یہ مدرسہ منسوب ہے، اس شخصیت کی شان یہ ہے کہ یہ پاکستان کا مرکزی مدرسہ ہو، اور اس کو مرکزی بنایا جا سکتا ہے۔ مرکز اس وقت بنتا ہے کہ جب عوام اس کو اپنا مرکز سمجھیں، اپنا مرکز جانیں، اور مرکز سمجھ کر اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ جو ابتدائی آمادگی تھی اس کی آبادی کے لیے، وہ ان دوستوں نے، مومنین نے، ان عزیزوں نے زحمت کی، محنت کی، اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے یہ مدرسہ تیار کر دیا ہے، آپ کے تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، معنویت کے لیے۔ یہاں علمی کام ایک کام ہوگا، لیکن عوامی مرکز ہے، یہاں الحمدللہ پہلے سے جامع مسجد موجود ہے، اس کو آباد کرنا ہے، نماز جمعہ میں بھرپور شرکت کرنی ہے، دیگر جو مذہبی آپ کے مواقع ہوں گے، مناسبتیں ہوں گی، یا جو پروگرام ہوں گے، اس میں اہل علاقہ، بالخصوص اہل علاقہ جن کو یہ مدرسہ قریب پڑتا ہے، جو روزانہ آ سکتے ہیں، روزانہ آ کر نماز جماعت یہاں پر قائم کریں، 5 وقت کی نماز یہاں پر پڑھیں آپ، یہ ہمت بلند انشاءاللہ اگر آپ ظاہر کریں، خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ خدا بے ہمت لوگوں کو کچھ نہیں دیتا، با ہمت لوگوں کے لیے اللہ کے خزانے کے در کھلے ہوئے ہیں۔ آپ نے فقط یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کے اندر یہ ہمت موجود ہے۔ جب عروۃ الوثقی بنا تو اس وقت بہت شدید پروپیگنڈا تھا، اور بعد میں اس کی نوعیت تھوڑی بدل گئی اور شدید تر ہو گیا، لیکن پہلے یہ تھا کہ یہ عروۃ الوثقی یہ بنایا جا رہا ہے، یہ فرض کریں ایران بنا رہا ہے، اور باقی مدرسوں کے مقابلے میں بنا رہا ہے۔ اس وقت ہم نے عرض کیا کہ عزیز من، مدرسوں کا مقابلہ یہ سادہ سی بات ہے جو آپ کی زبان سے نکل جاتی ہے، یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ لفظ اور تبصرہ ہے جو آپ کر رہے ہو. ہم آئے ہیں مدرسوں کو آباد کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، ویران کرنے کے لیے نہیں آئی. چونکہ مدرسے آسانی سے نہیں بنتے، نہ آسانی سے بنتے ہیں نہ آسانی سے. اب ایک بنا ہوا مدرسہ، چلتا ہوا مدرسہ، آباد مدرسہ جو پہچان ہے، یہ مدرسہ اگر مشکل میں ہے، گرفتار ہے، تو ہم سب کو مل کر اس کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو گرانا چاہیے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. چونکہ روز روز اور آسانی سے یہ چیزیں نہیں بنتی. ویرانیوں کو دور کرنا، یہ آپ ہمت کریں، خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو اس شکرانے کے صلہ میں عظیم علمی مراکز جو عالمی سطح کی حیثیت رکھتے ہوں خدا آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ. آپ یہ نہ کہیں کہ ہم علاقے کے لیے، بعض کہتے ہیں بہت چھوٹی سی بات کرتے ہیں، گجراوالا کا مدرسہ، نہ عزیز من، جامعہ جعفریہ گجراوالا کا مدرسہ نہیں ہے، گجراوالا میں بنا ہوا ہے، در حقیقت پوری مملکت، پورے ملک کے لیے یہ مدرسہ ہے. اور اگر آپ کی ہمت ہو تو یہ پورے جہان کے لیے، پورا عالمی درسگاہ بن سکتی ہے، یہ انٹرنیشنل ادارہ بن سکتا ہے. یہ اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، آپ بنا سکتے ہیں. چونکہ جہاں بھی اگر انٹرنیشنل یونیورسٹیاں موجود ہیں، وہ کسی ملک میں بنی ہوئی ہیں، جس ملک میں بنی ہوئی اسی علاقے کے لیے تو نہیں ہے. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی صرف آکسفورڈ شہر کے لیے نہیں ہے کہ ہم گجراوالا مدرسے کو صرف گجراوالا کے لیے ہے. یہ بات آپ نے ثابت کرنی ہے انشاءاللہ، ہر ایک نے، فرد فرد نے. یہی جو آج آپ نے ہمت دکھائی اس ناگوار موسم کے اندر، آپ آئے، اپنا چین، سکون، آرام اور چھٹی آپ نے اس طرف صرف کی، اور یہاں آ کر سردی نسبتاً آپ نے برداشت کی. اور بھی ممکن ہے نیا مدرسہ، نئی تعمیر ہونے کی وجہ سے ممکن ہے آپ کو اور بھی تکلیف زحمتیں ہوئی ہوں گی، بیٹھنے کے حوالے سے، وضو میں، پانی پینے میں ممکن ہے ایسی ہوئی ہوگی، معذرت خواہ ہیں ہم اگر کوئی انتظامی کمی کمزوری کی وجہ سے آپ کو مشکلات پیش آئیں گے. لیکن آپ کا یہ اقدام، یہ غیر معمولی اقدام ہے. آپ کا آنا، در حقیقت آپ نے ایک سمت میں قدم اٹھایا ہے، نہ ایک مدرسے میں یا ایک شہر میں آئے ہیں، بلکہ ملت کی سربلندی کی طرف یہ قدم اٹھایا ہے آپ نے، اس پستی و زوال سے نکلنے کی طرف قدم اٹھایا ہے آپ نے. تعلیمی ادارے بنیاد ہیں، ظاہر ہے ہم ریلیوں سے، دھرنوں سے وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم باقی جو الیکشن لڑتے ہیں یا باقی جو مشغلے ہیں مذہبی و غیر مذہبی ہمارے جو 100 سال سے کر رہے ہیں، ان مشغلوں سے اگر مقام ملنا ہوتا تو آج ہم چوٹی پہ بیٹھے ہوتے. اوج پہ پہنچنے کے لیے ہمیں تعلیمی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور تعلیم کے لیے سرمایہ لگانا پڑے گا. سب سے بڑا سرمایہ، انسانی سرمایہ، آپ کی اولاد کا سرمایہ، آپ کے لخت جگر کا سرمایہ. آج خواتین نہیں ہیں یہاں پر، چونکہ عموماً خواتین زیادہ بچوں سے منسلک ہوتی ہیں، قلبی تعلق ہوتا ہے، مائیں راضی نہیں ہوتی. عزیزان من، خدا نے موسیٰ کو پیدا کیا امام بنانے کے لیے، اور پھر ماں کو وحی کی کہ اس کو پیدا ہوتے ہی صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے. اس ماں نے شک نہیں کیا، اللہ کے فرمان پر بچہ صندوق میں باندھ کے دریا میں ڈال دیا، اور خدا نے وہ بچہ امام بنا دیا، امام بنا دیا. لیکن وہ بچے جو ماؤں کی گود میں ہی رہے، فرعون کی سپاہ آئی اور انہوں نے آ کر ان کے سر قلم کر دیے. آج کتنے بچے ہیں مئو نے اپنی گود میں لگا کے رکھے ہوئے ہیں، کل جاؤ کوئی نشئی ہے، کوئی کسی اکیڈمی میں پھنسا ہوا ہے، کوئی کسی محکمے میں ہے، کوئی آج کل اخلاقی فساد جوانوں کے اندر، موبائل ہے ان کے پاس، نیٹ ماں باپ کے سامنے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے پتہ نہیں کن کن آلودگیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے. یہ ماں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو تباہ ہوتے دیکھ رہی ہے کہ اس کے بیڈ روم میں، اس کے کمرے کے اندر انٹرنیٹ اور یہ فساد کر رہا ہے، لیکن یہی ماں حاضر نہیں ہے اس امام کی راہ میں بھیجے جس امام سے بچہ مانگ کے لیا تھا اس نے. بعض بچے ہیں نا منت سے، وہ کہتے ہیں جی میری ماں نے منت مانگی تھی، وہ منت سے مجھے پیدا خدا نے دیا، ماں باپ کو دیا، وہ منت سے پیدا کر کے کس کی راہ میں، امام حسین کی منت مان کے یزید کی راہ میں ڈال دیا. عباس علمدار کی منت مان کے شمر کی راہ میں ڈال دیا. فاطمہ زہرا کی منت مان کے اس کو فاسد راہ میں ڈال دیا. جن کے نام پہ منت مانی ہے یہ ان کے طفیل, مولا نے دیا ہے, مولا نے دیا تو مولا کی راہ میں ڈالو اس کو. ایک وقت تھا جب شکوہ ہوتا تھا لوگوں کے پاس کہ ہم تو پڑھانا چاہتے ہیں بچوں کو لیکن کہیں انتظام ہی نہیں ہے, کہیں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. الحمدللہ ابھی یہ بہانہ ختم ہو گیا. آپ کے پاس ایسے ہیں مدارس موجود ہیں جہاں پر آ کر آپ اپنے بچوں کو داخل کرائیں اور وہاں وہ پڑھیں, لیکن ظاہر ہے تعلیم و تزکیہ اس کے لیے استقامت کی ضرورت ہے. تعلیم و تربیت استقامت سے حاصل ہوتی ہے, لمبا سفر ہے. ماں باپ کو بھی حوصلے کی ضرورت ہے اور بچوں کو بھی حوصلے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد اس سفر سے جو نکل کے آتا ہے وہ اپنے زمانے کا کلیم اللہ بنتا ہے. وہ نجات دیتا ہے فرعونوں سے, وہ فرعونوں کو سرنگون کرتا ہے, ڈبوتا ہے. خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کے بچے خود شوق رکھتے ہیں دینی نظام کی طرف آنے کا, اور بد قسمت ہے وہ ماں باپ جو ان بچوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. ماں باپ کو اولاد پر حق اللہ نے دیا ہے اختیار. یورپ میں بچوں کا اختیار ہے ماں باپ پر. یورپ میں یہ نظام ہے کہ بچے کو 6 سال کی عمر میں پولیس ٹیلی فون نمبر دے دیتی ہے کہ ذرا بھی ماں جھڑکے, ڈانٹے, کوئی گھر کا بڑا آدمی, باپ, ماں, دادا, دادی, نانا, نانی, کوئی بھی آپ کو کسی بات ٹوکے, حتیٰ اگر کسی غلط بات پر, آپ نے فوراً پولیس کو فون کرنا ہے. اور یہ بات آپ صرف گپ نہ سمجھیں. ایک دفعہ تبلیغی سفر پہ میں گیا, وہاں کچھ مومنین سے آشنائی ہوئی. دوسری دفعہ جب جانا ہوا اگلے سال وہاں, تو وہ کہنے لگے جی کہ وہ فلاں بزرگ, جانتے تھے آپ ان کو, زیدی صاحب؟ میں کہا جی جانتے تھے. میں سمجھا کہنے والے کہ وہ وفات پا گئے, چونکہ بزرگ تھے, بوڑھے تھے. اب میں کہنے والا تھا کہ اللہ رحمت کرے انہیں, لیکن اس سے پہلے انہوں نے بات مکمل کر دی. کہا آپ, میں نے کہا کیا ہوا ان کو؟ کہنے لگے کہ ان کے پوتے نے شکایت کی ہے, آج کل جیل میں ہیں. پوتے نے دادا جیل میں بند کروا دیا. کیوں بند کروا دیا؟ چونکہ بیٹا, پوتا گرل فرینڈ کو لے کر گھر آتا تھا روز, دادا اس میں ابھی ایمان غیرت موجود تھی, اور وہ منع کرتا تھا کہ یہ بےغیرتی گھر میں نہ کرو. اس بات پر پوتے نے فون کیا پولیس کو کہ یہ دادا, یہ بڈھا مزاحم ہے. پولیس نے ایک دو دفعہ آ کے بڈھے کو سمجھایا, باز نہیں آئے, اٹھا کر جیل میں بند کر دیا. کہنے لگے وہ آج کل جیل میں ہیں, پوتے کی شکایت پہ سزا کاٹ رہے ہیں. عزیزان من, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ دین نے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں. یہ جو اولاد پر حق ہے آپ کا, یہ دین نے آپ کو دیا ہے, اللہ نے دیا ہے آپ کو. اولاد بھی اللہ نے دی, اولاد پر حق بھی اللہ نے دیا, لیکن کتنی نادان ہیں وہ لوگ کہ خدا کا دیا ہوا حق, خدا کا دیا ہوا اختیار خدا کی راہ سے دور کرنے میں استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں جی بچوں پر ہمارا حق ہے. کئی ماں باپ ہیں, انہوں نے آدھا مسئلہ سنا ہوا ہے, لا تقربوا الصلاۃ, کہ اگر ماں باپ کہہ دیں تو بچہ مستحب نماز چھوڑ دے. بس اتنی بات انہوں نے بتائی ہوئی ہے, اس سے آگے دین نہیں سکھایا. کسی نیم ملہ سے سیکھا ہے دین تم نے, کہ ماں باپ کہہ دے تو یہ چھوڑ دو. کون سے ماں باپ, کون سے ماں باپ؟ وہ ماں باپ جو خدا کی نعمت کو اور خدا کے حق کو خدا کی راہ میں استعمال کرتے ہیں. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق, جہاں پر خالق کی معصیت ہوتی ہو وہاں پر مخلوق کی اطاعت ختم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے مخلوق کی اطاعت. یہ حق اللہ نے دیا ہے تمہیں, اللہ کے حق کو اللہ کی راہ میں استعمال کرو. الحمدللہ آج توفیق خداوند تبارک و تعالیٰ کی نعمت اتمام ہوئی، جس طرح قرآن کریم میں خدا نے ذکر فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت نعمت ولایت ہے، سب سے عظیم نعمت۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عزیزان، آج خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت ہمیں عطا کی، ہم سب کو، پوری ملت کو عطا کی ہے کہ اپنے قائد فقید کا مدرسہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس میں تعلیم و تعلم شروع کیا جا سکے۔ اب نعمت کی تکمیل و اتمام نعمت و اکمال نعمت کے لیے آپ نے ایک قدم اٹھانا ہے انشاءاللہ کہ اس سے استفادہ کریں۔ عروۃ الوثقیٰ کے بننے کے بعد میں گھر گھر گیا، تقریباً کریا عروۃ الوثقیٰ کے تقریباً 5-7-10 کلومیٹر سراؤنڈنگ میں جتنا علاقہ مومنین تھے، شیعہ تھے، پوچھ پوچھ کے ہر گاؤں میں گئے اور جا کر ان سے، وہ دیکھتے ہی ڈر جاتے تھے کہ یہ چندہ مانگنے آئے ہیں، چونکہ مولانا کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں لوگ، وہ ڈر گئے کہ یہ چندہ مانگنے آئیں گے۔ ابھی ان سے کہا کہ بھائی ہم آئے ہیں تعاون لینے آپ سے مدرسے کے بارے میں، اور وہ تعاون یہ ہے کہ ہم نے مدرسہ بنایا ہے، آپ اسے استفادہ کریں، آپ استفادہ کریں، آپ کے بچے استفادہ کریں، آپ کی اولاد استفادہ کرے، او اس سے استفادہ کرو۔ آپ مومنین کرام، ایک ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ جو نہیں ہیں یہاں پر مومنین، ان سب کو مطلع کریں جا کر کہ اس وقت یہ علمی درسگاہ آپ کے رہبر کی قابل استفادہ ہے تعلیم و تعلم کے لیے، اور وہ حد اکثر استفادہ اس سے کریں۔ ظاہر ہے تعلیم شرائط و ضوابط کے ساتھ ہوتی ہے، اس طرح بے ضابطہ تعلیم بے فائدہ تعلیم ہوتی ہے۔ تعلیم کے جو ضوابط ہیں، شرائط ہیں، میں نے اشارہ کیا کہ میٹرک پاس طلاب جوانان جن کی عمریں 16 سال ہوں، اور مڈل پاس جوان نوجوان جن کی عمریں 14 سال ہو۔ یہ نہ ہو کہ 36 سال والا مڈل پاس آ جائے داخلہ لینے کے لیے۔ مڈل پاس اگر ہیں تو پھر عمر 14 سال ہونی چاہیے، 14 سال سے اوپر نہ ہو، نیچے بے شک ہو، اوپر نہ ہو۔ کیوں؟ کہ 14 سال کا جو بچہ ہے وہ تربیت کے لیے موزوں ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے، اس نے میٹرک یہیں پہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ میٹرک کے بعد جو تعلیم ہے وہ جامع حوزوی تعلیم اس کی جاری رہے گی، اور اگر جامع تعلیم میں وہ اچھے نمبر لیتا ہے 90%، تو پھر اس کو ساتھ دوسری تعلیم کا بھی حق ہوگا۔ اگر 90% نمبر نہیں لیتا پھر اس کو حق نہیں بنے گا۔ جامعہ کا نصاب مشابہ ہوگا انشاءاللہ عروۃ الوثقیٰ کے، ملتا جلتا نصاب ہوگا، وہی نظام جو وہاں پر ہے وہی تقریباً انشاءاللہ یہاں پر جاری ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس سے بھی بہتر نظام یہاں پر جاری ہو انشاءاللہ۔ اور جیسا ایک مرحلہ پہلے اشارہ کیا تھا میں نے کہ اس کی مستقل عمارت انشاءاللہ بعد میں تاسیس ہونی ہے، اس میں سب نے آپ نے شرکت کرنی ہے، اور نماز جمعہ انشاءاللہ اگلے روز جمعہ سے باقاعدگی کے ساتھ یہاں نماز جمعہ شروع ہوگا۔ قرب و جوار کے تمام مومنین و دیگر مومنین بھی، حتیٰ جو قرب و جوار میں نہیں ہیں، ذرا قرب سے یا جوار سے تھوڑے دور ہو جاتے ہیں، وہ بھی اگر تشریف لانا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، سعادت ہوگی ہمارے لیے، آپ کے لیے بھی، کہ مل کر انشاءاللہ اس مرکز کو اس طرح سے آباد کریں جیسے اس کا حق ہے انشاءاللہ۔ آپ تمام عزیزوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، ناگوار موسم میں زحمت کی آپ نے، وقت دیا آپ نے، چھٹی آپ نے یہاں گزاری، اور جنہوں نے انتظامات کیے، جنہوں نے تعمیرات میں حصہ لیا، جنہوں نے کسی بھی حوالے سے اس کام کے اندر شرکت کی ہے، اور آج کے پروگرام میں جنہوں نے کسی بھی حوالے سے کوئی قدم اٹھایا ہے، ہم ان کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ دعا کرتے ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں، اللہم باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خداوند بحق محمد و آل محمد، یہ علمی مرکز جو عظیم و شان شخصیت کے ہاتھوں سے تاسیس ہوا، آج قابل استفادہ بنا ہے، پروردگارہ اسے ملت تشیع کے لیے علمی مرکز بننے کی توفیق عطا فرما، اس کے خدمت گزاروں کو خدمت کی توفیق عطا فرما، اس کے معاونین کی رزق و روزی میں وسعت عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوندہ جس بانی نے اس مدرسہ کی بنیاد رکھی ہے مرحوم مفتی صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، انہیں انبیاء اکرام و ائمہ اطہار کے ساتھ معشور فرما۔ وہ مومنین جنہوں نے اس میں کسی بھی حوالے سے شروع سے لے کر ابتدا سے لے کر ابھی تک اس جامعہ کے اندر کو قدم اٹھایا، پروردگارہ ان کے اس عمل صالح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین آج زحمت کر کے تشریف لائے ہیں، پروردگارہ انہیں اور دیگر جملہ مومنین کو اپنے حفظ و امان میں ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما۔ مملکت پاکستان میں پروردگارہ تمام مومنین کی حفاظت فرما، مملکت پاکستان میں امن و امان قائم فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد اس ملک کے اندر جو لوگ دہشت گردی، فتنہ و فساد اور نفاق اور شر پھیلا رہے ہیں، پروردگارہ ان کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما۔ خداوندہ پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ خداوندہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مدارس علمیہ، مساجد، عزاخانوں کی حفاظت فرما، بانیان مجالس، شرکاء مجالس کی حفاظت فرما، حوزہائے علمیہ، مدارس و مراجع کرام کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام دنیا میں بالعموم بالخصوص دنیا اسلام میں و بالخص مملکت پاکستان میں پروردگارہ نظام حق ولایت کے قیام کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام مومنین عزیزان اپنی صحت و سلامتی کے لیے، عافیت کے لیے، شہداء کی سربلندی کے لیے، مرحوم مفتی صاحب کے روح کے ایصال کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے اور شہداء اسلام کی عظمت کے لیے و بالخص امام راحل امام خمینی جنہوں نے یہ نور و بصیرت پوری دنیا میں عام کی ہے اور آج جس نور سے اقتباس لے کر آپ سب یہاں نورانی محفل میں موجود ہیں، یہاں پر جس عزیز نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہے، ان کی روح کی سربلندی کے لیے تین دفعہ بلند آواز سے محمدی صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔